بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم ولا يولد لكم. حضرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها یہ روایت کرتی ہیں کہ یہ ایک مرتبہ حمل سے ہو گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ. فرماتی ہیں کہ فخرجت وانا متم، تو میں نکلی ترحالے کہ میں اپنی حمل کی عدت کو مکمل کرنے والی تھی. فاتیت المدینہ، تو میں مدینہ منورہ آ گئی. فنزلت قباء، مسجد قباء کے پاس میں نے قیام کیا، وہاں ہماری سواری ٹھہر گئی. فولدت بقباء، تو مجھے ولادت قباء میں ہو گئی. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئی، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لے کر آئی. فوضعته فی حجری، میں نے ان کو حضور کے گود میں رکھ دیا. ثم دعا بتمرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائے. فمزغھا، پھر آپ نے اس کو چبایا. ثم تفل فیہ، پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا. فکان اول شیء دخل جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا. ثم حنکہ بتمرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ذریعے ان کی تہنیک کی. ثم دعا لہ، پھر ان کے لیے دعا فرمائی. وبرک علیہ، اور ان کے لیے برکت کی دعا حضور نے کی. وکان اول مولود ولد فی الاسلام، اور اسلام میں یہ سب سے پہلے بچے تھے جو اس وقت پیدا ہوئے تھے. ففرحوا به فرحا شديدا، تو اس وقت صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے. لأنهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم، اس لیے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ یہودیوں نے تم پر سحر کر دیا ہے. ولا يولد لكم، اب تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں ہوگی. تو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے تو اس وقت مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی کہ بھئی یہود کا اگر سحر ان لوگوں نے کیا ہے تو اب کوئی اثر نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عقیقے سے متعلق باب قائم کیا ہے اور اس سے متعلق روایت کو ذکر فرما رہے ہیں. اس روایت کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ دختر ہیں، بیٹی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، سوتیلی بہن تھی، تو ان کو پیدا ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. تو مسجد مقام قباء میں، جو مدینہ منورہ مسجد نبوی سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، 1 مائل 2 مائل کے فاصلے پر ہے، وہیں پر ایک بستی ہے جہاں مسجد قباء بھی ہے، جہاں جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ. تو وہاں پر ان کی ولادت ہوئی. جیسے ہی ولادت ہوئی تو حضور کے پاس لے کر آ گئے، اور آپ کے پاس جب آئے تو آپ نے تہنیک کی. ایک تو یہ ہے کہ کھجور چبایا، چبانے کے بعد جو لعاب مبارک ہے وہ ان کے منہ میں ڈال دیا، اور یہ بطور فخر کے فرما رہی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے جو ان کے پیٹ میں داخل ہوا. یہ بڑوں کا تبرک جو ہوتا ہے نا، یہ روایات سے اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی آثار جو ہوتے ہیں، تبرکات جو ہوتے ہیں، اس کی ایک حقیقت ہے. اسی وجہ سے بزرگان دین کے پاس لے جایا جاتا ہے، بڑوں کی جو ہے نا ان دعائیں لی جاتی ہیں، برکت کی دعائیں ان کے لیے ان سے لی جاتی ہیں، اور تہنیک یہ کروائی جاتی ہے. بہت سے لوگ نہیں تسلیم کرتے اس کو، تہنیک کو نہیں مانتے، یا چبانے کو نہیں مانتے، یا تھوک کو نہیں مانتے. یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے پیٹ میں داخل ہوا، اور حضرت اسماء بطور فخر کے فرما رہی ہیں. حضور کے آثار تھے اور صحابہ اکرام اسے استفادہ کرتے تھے، جیسے حضور کے بال تھے تو بالوں سے استفادہ ہوتا تھا باضابطہ، اور ان کے پاس حضور کا بال تھا، پانی میں ڈبایا کرتی تھی، جو بھی مریض تھا जिसको बुखार आ जाता था या कोई और मर्ज़ में रहता तो लोग पानी लेकर आते, पानी में बाल डालती निकाल देती, उसके बाद पानी पीते शिफा याब हो जाते हो। सिलसिला कई सालों तक चलता रहा ये। तो बहरहाल इस्लाम, अच्छा यहूदियों में एक तसव्वुर यह था इस हवाले से कि अब मुसलमानों में औलाद पैदा नहीं होगी क्योंकि यहूदियों ने इनके ऊपर सहर कर दिया है। तो जैसे ही अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की पैदाइश हुई तो मुसलमानों को बहुत खुशी हुई और उन लोगों ने समझ लिया कि भाई अब यहूदियों का असर हमारे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है, या ख़त्म हो गया जो भी उन लोगों ने करवाया था या जो भी थी बात। तो यह हदीस पाक का मुख्तसर सा मफहूम है। यहाँ चंद बातें जहन में रखने की हैं, जो इसका भी इरादा था लेकिन बात नहीं हो सकी। अकीक़े के हवाले से कि अकीक़ा करना ये एक सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या हज़रत हसनैन का भी, बहुत से सहाबा इकराम को हुक्म भी दिया है। यहाँ कई मसाइल हैं जो इस हवाले से हमको जहन में रखने के हैं। गुज़िश्ता बताया गया था कि अकीक़ा असल में उस जानवर को भी कहते हैं जिसको ज़बह किया जाता है, या उस अमल को भी कहते हैं जो बच्चे के पैदा होने पर जो है जानवर हम ज़बह करते हैं, तो उसको अकीक़े से ताबीर किया जाता है। इसके बड़े फ़वाद हैं, बड़ी हिकमतें हैं। एक तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो उसके बाद हिकमत मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। नबी की सुन्नत जो है ना हमारे लिए बरकत की चीज़ है, इत्तबा की चीज़ है, आखिर उखरवी एतबार से सवाब है। दुनिया में भी अल्लाह पाक बड़ा सवाब उसका अता फरमाते हैं, बरकतें रखते हैं। दूसरा यह है कि दूसरी भी इसके अंदर बड़ी मसलहतें हैं जो उलमा ने बयान फरमाई हैं। एक मसलहत उसमें से यह भी है कि आदमी जब अकीक़ा करता है तो आदमी के अंदर से बुख्ल जो है ना वो निकल जाता है। माल जब अल्लाह के रास्ते में आदमी खर्च करे, ये अल्लाह को पसंद है। सखी जो है ना वो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद होता है, बखील पसंद नहीं है माल का खर्च करने वाला। इसीलिए बुजुर्गान दीन की किताबों में ये बात मिलती है कि जो सखी नहीं है तो उसको कभी विलायत नहीं मिल सकती। अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करने का जिसका मिजाज नहीं रहा तो उसको विलायत नहीं मिल सकती। अल्लाह पाक विलायत उसी को देते हैं जिस बंदे के मिजाज में सखावत होती है। ये बहुत बड़ा वस्फ होता है जो अल्लाह पाक जिसको चाहे यानी मुंतखब फरमाते हैं और अता फरमाते हैं। तो एक बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि आदमी में सखावत का और खर्च करने का जज्बा पैदा होता है, और दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के शुक्र की अदायगी का एक तरीका है ये। इसके ज़रिए शुक्र अदा करता है बंदा, अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर जानवर ज़बह कर रहा है, अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बह किया जा रहा है, और बहुत बड़े शुक्रानी की बात है, खुशी की बात है आदमी के लिए। तो शुक्र जो है ना अदा होता है अल्लाह तबारक व ताला का, तो इस एतबार से भी ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। और ये हमारे लिए दुनियावी एतबार से बरकत ही की चीज़ है कि जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उतना ज़्यादा सवाब हमको मिलेगा, उतना ज़्यादा जो है अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें दुनिया ही में हमारे ऊपर नाजिल होंगी, नेमतों में उतना ही इजाफा होगा। उसके अलावा इसका फ़ायदा उलमा ने यह भी लिखा है और जो हदीसों में मजकूर है, जो इससे पहले भी जिक्र किया गया था, कि अकीक़े की वजह से अल्लाह तबारक व ताला बलाएँ दूर कर देते हैं, बलाएँ मुसीबतें दूर होती हैं। एक हमारे बाज़ उलमा ने, बाज़ अकाबरीन ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि भाई आम तौर पर बच्चों की हिफाजत के लिए वैक्सीन जो है ना लगवाते हैं, वैक्सीन देते हैं। इस्लामी वैक्सीन अगर आप देखेंगे तो अकीक़ा है कि इसकी वजह से आदमी से जो है ना, बच्चे से जो है ना, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो इसलिए इसका अहतमाम करना चाहिए। और बाज़ रिवायात में यह भी है, उलमा ने लिखा है कि अकीक़े का जो बच्चा होता है वो सिफारिश करता है अगर उसका अकीक़ा किया जाता है। बच्चे का अकीक़ा अगर किया जाता है, वालिदैन अगर अकीक़ा करते हैं, तो क़ियामत में वो बच्चा सिफारिश करता है अपने माँ बाप की, और जिस बच्चे का अकीक़ा नहीं होता हो तो सिफारिश भी नहीं करता हो। इसी वजह से हदीसों में है ना कि अल मौलूद, या अल्फाज तो नहीं है लेकिन ये जहन में है कि मुर्तहनुम बिल अकीक़ा, बच्चा जो है ना वो मुर्तहन होता है, रहन के तौर पर रखा हुआ होता है अकीक़े के साथ। तो मतलब यह होता है कि इस बच्चे का अगर अकीक़ा किया जाता है तो ये माँ बाप के लिए सिफारिश करता है क़ियामत के दिन, और अगर इसकी जो है इसका अकीक़ा नहीं किया जाता है तो सिफारिश भी नहीं करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात है कि दुनिया में भी रहमत और बरकत का ज़रिया है, ये आखिरत में भी हमारे लिए सिफारिश का अगर सामान हो रहा हो तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बलाओं मुसीबतों से दूर हो रहा है, बीमारियों से दूर हो रहा है, और आखिरत में भी एक शफ़ी हमारे लिए तैयार हो रहा है। तो बड़े फ़ायदे और बड़ी हिकमतें और मसलहतें हैं अकीक़ा करने में। दूसरी बात है कि अकीक़ा कब करना चाहिए। तो अकीक़ा सातवें दिन करना चाहिए, जब बच्चा पैदा हो जाए तो सातवें दिन करना ये अफजल अमल है। आमतौर पर हमारे पास यही है रिवाज, और अगर सातवें दिन न कर सके तो चौदहवें दिन साथ साथ के लिहाज से जो है ना करना चाहिए, और अगर चौदहवें दिन भी अगर न कर सके तो 21वें दिन ताक आदत में करना जो है ना ये अफजल है। हदीसों में 21 तक तो मिलता है जिक्र, उसके बाद भी उलमा ने लिखा है कि अगर 21वें दिन भी नहीं कर सका है तो फिर आगे भी यही साथ साथ की तरतीब के अतबार से चले, 21वें बाद 28वें, 28वें बाद 35वें, 35वें नहीं हुआ तो फिर आगे जाए 42वें, इस तरह चले। तो ये ताक आदत के दिन करना ये मुस्तहब है अकीक़ा। लेकिन अगर कोई ताक आदत का लिहाज न करे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अकीक़ा कर ले, या 9वें दिन या 10वें दिन कर ले, या किसी और दिन कर ले, तो अकीक़ा अदा हो जाता है लेकिन मुस्तहब वक्त की रियायत फौत हो जाती है। तो कर लेना ज़्यादा बाइस सवाब है, اور اگر دوسرے دنوں میں کرتا ہے تو ثواب تو مل جاتا ہے لیکن ایک مستحب کا ثواب فوت ہو جاتا ہے ہم سے، بقیہ عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس سے مسائل، یعنی لوگوں کی یہ مسائل بھی آ رہے ہیں کہ ہم یہاں ہوتے ہیں عقیقہ کرتے ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا اس طرح کے ممالک میں، تو یہاں سوال ہوتے ہیں کہ بھی ساتویں دن کا اعتبار کریں گے تو کیسے کریں گے؟ پھر اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک بکرا وہاں ایک بکرا اگر بچہ ہے تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی ساتواں دن یہاں بھی ہونا چاہیے وہاں بھی ہونا چاہیے، افضل ہے، ورنہ تو اگر پہلے بھی ہو جائے بعد میں بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، آگے پیچھے بھی اگر ہو جاتا ہے۔ دو بکرے اگر کر رہے ہیں تو دونوں دن یہاں بھی ساتواں دن ہو، یہاں ایک بکرا ذبح کیا جائے وہاں بھی ساتواں دن ہو، وہاں بھی بکرا اسی دن ذبح ہو جائے تو اچھا ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا، مصحف فوت ہو جائے گا، بس اتنا ہے۔ رعایت اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے ساتویں دن کی۔ بہت سے لوگوں کا عقیقہ بچپنے میں نہیں ہوتا، ماں باپ عقیقہ کرتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، بعض خاندانوں میں رواج ہی ہوتا ہے، شادی کے وقت میں عقیقہ ہوتا ہے یا ولیمے کے وقت میں ساتھ میں عقیقہ ہوتا ہے یا کسی اور وقت میں عقیقہ ہوتا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد عقیقہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن مستحب وقت فوت ہو جاتا ہے، تو بچپنے میں کرنا ساتویں دن کرنا یہ افضل ہے، ورنہ بڑے ہونے کے بعد آدمی کے قبر میں جانے تک جو ہے نا عقیقہ کرنا درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ متعدد مرتبہ ہوا، بعض روایت میں ہے کہ ابو طالب نے ساتویں دن کر دیا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ بڑے ہونے کے بعد خود کیا تھا آپ نے، بعض روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کرنا صحیح ہے، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عقیقہ دو بار ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی کا عقیقہ ہو گیا دوبارہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے نا اپنا دوبارہ عقیقہ بالکل کر سکتا ہے، البتہ مرحومین کی طرف سے عقیقہ صحیح نہیں ہے، یہ ذہن میں، وہ عیسائی ثواب کے لیے قربانی تو کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے، لیکن جو ہے عقیقہ مرحومین کا نہیں ہوتا، وہ تو زندوں کا ہوتا ہے۔ البتہ ایک عجیب بات ہے، علماء نے لکھی ہے یہ بات، اعلاء السنن ہماری حدیث کی ایک بڑی اہم کتاب ہے، اس میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر ساتویں دن سے پہلے پہلے انتقال کر جائے تو اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں، ساتویں دن کے بعد اگر ہو جائے تو پھر مستحب وقت بھی فوت ہو گیا تو اب نہیں کیا جائے گا اس کا عقیقہ، لیکن بہرحال جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا عقیقہ نہیں ہوتا، بقیہ جو ہے جو موجود ہیں تو بچپنے میں بھی کیا جا سکتا ہے، ان کا عقیقہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر عقیقے میں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بکرے ہیں یا دو بکرے ہیں، تو لڑکیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بکری کے بچیوں کے لیے جو ہے نا لڑکیوں کے لیے ایک جو ہے نا جانور ذبح کرنا ہے اور بچے کے لیے دو، لیکن اگر کوئی بچے کے لیے بھی ایک ہی کرے، لڑکے کے لیے بھی ایک ہی جانور ذبح کرے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ لڑکے کے لیے دو جانور ذبح کرے اور لڑکی کے لیے ایک جانور ذبح کرے۔ پھر اس کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم وہی ہے جو قربانی کی ہے، کہ خود بھی کھائے، غریبوں میں بھی ایک حصہ دے دے اور جو ہے رشتہ داروں میں ایک حصہ دے دے تو اچھا ہے، بقیہ سارا کا سارا خود کھانا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، ہمارا عام طور پر عمل اسی پر ہے جی، کسی کو بلا لیے یا خاندان میں سے کسی کے چند لوگوں کو ہم نے دے دیا۔ ایک مسئلہ عقیقے دین کا ہوتا ہے کہ جس دن بال بھی نکالے جاتے ہیں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، تو گنجائش تو یہ ہے کہ جس دن آپ عقیقہ کر رہے ہیں نام بھی اسی دن رکھیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ عقیقہ کر رہے ہیں ساتویں دن اگر عقیقہ کر رہے ہیں تو نام بھی اسی دن رکھیں، بال بھی اسی دن نکالیں، یہ تینوں چیزیں حدیثوں میں ملتی ہیں کہ ساتویں دن عقیقہ کر لیا جائے اور بال بچے کا نام بھی رکھ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بال جانور بھی ذبح کر دیا جائے۔ اب اس میں سے کس کو مقدم کریں، کس کو مؤخر کریں، یعنی کس کو پہلے کریں، کس کو بعد میں کریں، ساری گنجائشیں ہیں، یعنی پہلے بال نکالیں پھر جانور ذبح کریں اس کے بھی گنجائش ہے، پہلے جانور ذبح کر دیں پھر اس کے بعد جو ہے نا بچے کے بال نکلوائیں تو اس کے بھی گنجائش ہے، جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اور نام جو ہے نا رکھ لیا جائے۔ نام رکھنے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر عقیقہ کرنے کا ارادہ ہے تو نام رکھنا افضل ہے عقیقے کے ساتھ، اور اگر عقیقہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا نام دوسرے یا تیسرے دن ہی رکھا تھا، غالباً دوسرے دن حضرت ابراہیم کا نام رکھا تھا آپ نے، تو اسے پتہ چلا کہ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ البتہ جب بال نکالتے ہیں تو بال نکالنے میں بچے کے جتنے بالوں کا وزن ہوتا ہے اتنی چاندی کا صدقہ کرنا افضل ہے، اور بعض روایت میں زعفران بھی لگانے کا ذکر ملتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں خون لگایا کرتے تھے، یعنی بچے کو جانور کو ذبح کرنے کے بعد روئی سے جو ہے نا جانور کا خون لیتے تھے اور اس کے بعد بچے کی ناک پر یا سر پر جو ہے نا وہ خون لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم، ابتداء اسلام میں تھی، اسلام مسلمانوں میں بھی یہ طریقہ تھا، بعد میں آپ نے یہ حکم یہ منسوخ فرما دیا، ختم فرما دیا اور فرمایا کہ بھائی اب یہ حکم نہیں ہے، یہ لگانے کا جو رواج ہے یہ ختم کیا جائے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ زعفران اگر ہو تو بہتر ہے، لگانے کا اہتمام کریں، نہیں ہے تو پھر جو بال نکالے ہیں ان بالوں کے بقدر چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے، یہ افضل ہے، لیکن نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنے کی ہے کہ उसकी दुआ क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं दुआ बताऊंगा तो याद भी नहीं रहेगी वो, तो उस वक्त जो है देखकर जो है जिसको भी अगर अल्लाह पाक जिसको साहिब औलाद जैसे जैसे बनाते जाएंगे जब जब अकीदा करेंगे तो किताबों से दुआएं देख लें और पढ़ लें, पढ़कर जमा कर लें। एक और चीज़ जहन में आ रही थी, खैर बाल जो है ना, हाँ एक बात ये जहन में रखिए, बाल जो है वो ज़मीन में दफन कर देना चाहिए। एक बात ये जहन में रखें, आम तौर पर हम नाखून जो है ना काटते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं ले जाकर, बाल काटते हैं तो डस्टबिन में डाल देते हैं फेंक देते हैं। ख़वातीन भी अपने बालों को डस्टबिन में, बाल सर के बाल निकाले करें तो वो भी डस्टबिन में फेंक देती हैं। उलमा ने लिखा है कि जैसे हयात की हालत में, यहाँ एक मसला तो ये जहन में रहना चाहिए कि इंसानी अज़ा को फेंकना नहीं है, उसको दफन करना है, बेहतर तरीका तो ये है। नाखून हो तो नाखून को ज़मीन में किसी जगह दफन करें आप, बाल निकाले हैं तो बालों को ज़मीन में किसी जगह दफन करें आप, क्योंकि ये इंसान का जुज़ है। जैसे मरने पर आदमी को ज़मीन में दफन किया जाता है, तो इसी तरह इंसान के जो अज़ा होते हैं हयात की हालत में भी उनको दफन करना चाहिए, उनको फेंकना नहीं चाहिए, तो बेहतर तरीका तो ये है। नहीं, अपने बैकग्राउंड में इतनी जगह होती है यहाँ पर, या घरों में जो है ना खुद सामने या पीछे इतनी जगह होती है कि आराम से उसमें दफन करने में हर्ज भी नहीं है, ये बेहतर तरीका है। अगर कोई अमल नहीं कर रहा है तो कुछ मसला नहीं है उसके लिए, तो देख ले आदमी अपने एतबार से। जी, ऐसी सूरत में उसको जो है यानी किसी चीज़ में पैक। इसी से एक मसला और भी जहन में रखें, वो ये है कि ख्वातीन के बाल भी आमतौर पर होता यह है कि फेंक दिया कर दिए हमने, सर के बाल गिर जाते हैं, झाड़ते हैं तो जो है ना जमा हो जाते हैं, या कंघी करते हैं तो निकल जाते हैं, तो उसको हम फेंक देते हैं। उलमा ने लिखा है कि जिस तरह उन औरत की हयात की यानी औरत के ऊपर रहते हुए वह सत्र है ना, इंसान उनके जिस्म से निकलने के बाद, उनके सर से निकलने के बाद भी उनका सत्र करना ज़रूरी है, पर्दा ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं फेंक सकते उसको ले जाके जिससे लोगों की नज़र पड़े, जैसा सर छुपाना आम हालत में ज़रूरी है औरतों के लिए पर्दा ज़रूरी है, तो इसी तरह बाल जब सर से निकल जाएँ कंघी करने पर हो या ऐसे ही हो, तो फिर बाद में भी उनका पर्दा ज़रूरी है, आप किसी को दिखा नहीं सकते हो। जैसे जिसमें कि आज़ा नहीं दिखा सकते, ऐसे बाल भी नहीं दिखा सकते आप, और जब तक जिस्म पर है नहीं दिखा सकते, तो जिस्म से अलहदा होने के बाद भी नहीं दिखा सकते। तो बहरहाल इंसानी अज़ा की जो है ना इतनी रियायत है, उसका इतना इकराम है, इसका लिहाज होना चाहिए। तो ये अकीक़े से मुतालिक कुछ मसाइल हैं, इसको जहन में रखें, उसके बाद अगर कोई मसला पेश आ रहा होता है तो उस वक्त जो है ना पूछ कर अमल कर लिया करें। उसके बाद रिवायत है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है, अभी قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارو يا واري الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم قال اللهم بارك لهما فبلدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ في فيه ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ بڑا غور سے سننے کا ہے، اور تاریخ انسانیت کی تاریخ میں جو ہے نا ایسا واقعہ آپ کبھی نہیں سنیں گے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کان ابن لی ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ کا جو ہے نا وہ ایک بیٹا تھا، یشتکی جو بیمار ہو گیا تھا، فخرج ابو طلحہ تو ابو طلحہ نکلے جہاد وغیرہ میں کسی سفر پر نکل گئے اس موقع پر بچے کو چھوڑ کر یا کسی کام سے، فقبض النبی صلی اللہ فقبض الصبی، تو اسی دوران بچے کی روح قبض کر لی گئی یعنی اس کا انتقال ہو گیا، تو جس دن انتقال ہوا اسی دن حضرت ابو طلحہ واپس آئے۔ فلما رجع ابو طلحہ، تو جب وہ ابو طلحہ لوٹے تو قال ما فعل ابنی، پوچھنے لگے کہ بیٹے کی کیا حال ہے، بیٹے کا کیا حال ہے، کیا ہوا؟ تو قالت ام سلیم ہوا اسکن ما کان، تو حضرت ام سلیم نے فرمایا کہ وہ اس سے زیادہ سکون میں ہے جتنا وہ تھا، بیماری کی حالت میں جس کیفیت میں تھا اب اس سے زیادہ سکون میں ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا گھر میں۔ تو فرماتی ہیں کہ فقر ربت الیہ العشاء، حضرت ابو طلحہ کے سامنے انہوں نے کھانا پیش کیا رات کا، فتعشى، انہوں نے کھانا کھا لیا، ثم اصاب منها، پھر ان کے ساتھ انہوں نے رات بھی گزاری، انہوں نے قربت فرمائی، رات نہیں گزاری بلکہ قربت کی۔ فلما فرغا، جب وہ فارغ ہو گئے، قالت، تو بیوی نے اس موقع پر کہا کہ وارث صبیہ، بچے کو دفنا دیجیے وہ۔ فلما اصبح ابو طلحہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ جب آئے ابو طلحہ نے صبح کی تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر فاخبرہ ہو اللہ کے نبی کو سارا واقعہ بتا دیا کہ رسول اللہ یہ واقعہ ہوا، میری بیوی نے اس صبر کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عرستم اللیلہ، یعنی تم نے رات میں ان کے ساتھ قربت بھی کی؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو کہنے لگے اللہ مبارک لہما، ہے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرمائیے۔ تو فولدت غلامن، تو پھر اس کے بعد نبی کی دعا کی برکت سے جو ہے نا ایک اولاد ان کو ہوئی۔ قال لی ابو طلحہ، تو جیسے یہ اولاد ہوئی تو ابو طلحہ جو ہے مجھ سے کہنے لگے ابن عباس سے کہ احفظہ حتی تأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ تم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ فاتا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس لے کر آ گئے۔ وارسلت معہ بتمرات، اور ان کی بیوی نے اس وقت جو ہے ان کے ساتھ چند کھجوریں بھی بھیجی تھیں۔ فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو لے لیا۔ فقال امعہ شیء، پھر فرمایا کہ کیا کوئی اور چیز بھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں کھجور ہیں۔ تو فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزغہا، حضور نے وہ کھجور لے لیے اور ان کو چبایا۔ ثم اخذ من فیہ، پھر فجعلہا فی الصبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا، چبانے کے بعد جو ہے بچے کے منہ میں رکھ دیا۔ وحنکہ بہ، اور ان کی تحریک بھی فرمائی، بچے کی تحریک بھی فرمائی۔ وسماہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ روایت ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ کا یہ عجیب غریب واقعہ ہے کہ اس واقعے کے اندر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابو طلحہ گئے تھے، تو بیٹا تو مریض تھا، بیماری کی حالت میں تھا، واپس آنے پر انتقال ہو گیا۔ جس دن انتقال ہوا اسی دن حضرت ابو طلحہ واپس آئے، تو بیوی نے آتے ہی ہماری طرح جزا فضا نے شروع کر دیا۔ ہمارے پاس جو رواج ہے رونے کا غلط طریقہ ہوتا ہے، بہت بہت ہی برے طریقے پر جو ہے نا رویا جاتا ہے۔ غم اسلام میں غم کی اجازت ہے، لیکن جو ہے نا چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ماتم ہے، ماتم کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ بڑے صبر کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ، جب انہوں نے سوال کیا کہ بیٹے کا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ سکون سے، جس حالت میں آپ چھوڑ کر گئے تھے، اب تو انتقال ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی تکلیف اس کو نہیں ہے، تو اس لیے کہنے لگی کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت زیادہ سکون میں ہے وہ۔ چونکہ معلوم نہیں تھا، تو اس وجہ سے تقاضا ہوا ان کو، بشری تقاضا انہوں نے پورا کر لیا اپنا۔ اس کے بعد جو ہے جب فارغ ہو گئے، تو اس وقت بیوی نے کہا کہ بھائی بچے کا انتقال ہو گیا ہے، جائیے دفنائیے اپنے بچے کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حالت میں اہلیہ کے اوپر کیا گزر رہی تھی، اور یہ سننے کے بعد ان کے شوہر پر کیا گزری، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ہمارے گھر میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کا صبر جو ہے نا یوں ہی نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کو جو اوصاف سے نوازا تھا، معمولی اوصاف ان کے نہیں تھے، صبر دیا تھا تو اعلیٰ درجے کا صبر عطا فرمایا تھا، حلم دیا تھا تو اعلیٰ درجے کا حلم عطا فرمایا تھا۔ ایسی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے دنیا کے اندر کہ گھر میں ایک بچہ موجود ہے، جو بچے کا انتقال ہو گیا، اور ماں ہے، ماں ہوتے ہوئے صبر کر رہی ہے، کھانا پیش کر رہی ہے، سب کچھ پیش کر رہی ہے۔ ہمارے پاس تو آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں، چیخنا چلانا ہوتا ہے، اور ماتم کرنے والے تو مارنا پیٹنا، اور پھر بڑی بڑی آوازوں سے چیخنا، کپڑے پھاڑ لینا، اور عجیب و غریب انداز میں رونا، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی اپنے عمل سے کوئی ایسی بات ظاہر ہی نہیں کی حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ نے کہ جس سے وہ سمجھ جائیں کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر میں بتایا، بڑا عجیب و غریب۔ تو شوہر خود پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا صبر اللہ نے اس خاتون کو عطا فرمایا۔ تو سیدھا سیدھا صبح، جیسے ہی صبح ہوئی تو سیدھا حضور کے پاس آ گئے کہ رسول اللہ رات میں یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، اور اہلیہ نے جو صبر کا اس موقع پر جو ہے نا ثبوت دیا ہے، جو حلم سے اور بردباری سے کام لیا ہے، ایسی مثال تو نہیں ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے رات بھی گزاری ہے ساتھ میں؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دل سے دعا دی اس موقع پر کہ اللہ مبارک لہما، اللہ ان کو برکت عطا فرمائیے۔ تو جیسے ہی دعا دی اللہ کے نبی نے، تو اس دوران پھر ان کو حمل بھی ہوا اسی سے، اور پھر اس کے بعد ایسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ یاد بھی کیا کرتے تھے اپنی اولاد کو، نبی کی دعا کا ثمرہ اور اثر ہے یہ، کہ بڑا ہی جو ہے نا اس بچے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبادل بیٹا ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضور کے پاس لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک فرمائی، پھر کھجور ان کے چبائے، لعاب مبارک منہ میں ڈالا، اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ واقعہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے، تحنیک کرنی چاہیے، نام بھی جو ہے نا یعنی رکھنا چاہیے تحنیک کرنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ بچوں کے آداب میں سے، بچوں کے پرورش کے آداب میں سے، اور ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ یہ ہیں آداب، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب اور قائم کیا، باب اماتۃ الاذی عن الصبی فی العقیق، عقیقہ، عقیقے میں بچے سے گندگی کے دور کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ گندگی سے مراد ہے یہاں پر بالوں کی گندگی، جن بالوں کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے میں انہی بالوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کی صفائی کا حکم بھی ہے، کیونکہ ایک عرصے تک جس حالت میں ہوتا ہے، تو وہ جس کیفیت میں ہوتا ہے، جس خون کے ساتھ یا جس بھی کیفیت میں بچہ ہوتا ہے، وہ ناپاکی ہی کی حالت ہوتی ہے، پورا جسم جو ہے نا بچے کا اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچے کے پیدا ہونے کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ یعنی اس کو غسل وغیرہ بھی دیا جائے اچھے طریقے پر جو ہے، اور اس کے جو ہے نا بال وغیرہ جتنی گندگی ہے سب صاف کر دی جائیں، تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ بال وغیرہ نکال دینے چاہیے جو پہلے ہوتے ہیں، جن کا بچپن میں عقیقہ کیا جا رہا ہے یعنی 7ویں دن، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنا بڑا عقیقہ کر رہا ہے بڑے ہونے کے بعد تو اس کو تو بال نکالنے کی ضرورت نہیں، آلریڈی اس کے بال تو کئی مرتبہ صاف ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ حکم بچوں کے لیے ہے جو نومولود ہیں، اور جو بڑے حضرات ہیں تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو اس باب میں روایت ہے حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مع الغلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ وہ عقیقہ ہوتا ہے، فاحرق عنہ دما، تو اس کی جانب سے جو ہے نا خون بہا دو، یعنی بکری وغیرہ ذبح کر دیا کرو اس کی جانب سے، وامیت عنہ الاذى، اور اس سے جو ہے وہ گندگی کو دور کر دو. اب علماء نے اس کے کئی مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب تو اس کا یہی ہے کہ بال وغیرہ اس کے صاف کر دیے جائیں جو پیدائش کے وقت میں ہوتے ہیں، دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ بھی لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں خون لگانے کی جو رسم تھی اس رسم کو ختم کرو، پیدا ہونے کے بعد جانور ذبح کیا جاتا تھا، ذبح کر کے اس کا خون جو ہے بچے کے سر پر لگایا جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ گندگی اب مت کرو، اس کو ختم کرو، ایک مطلب علماء نے اس کا یہ بھی لکھا ہے. ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ امیت عنہ الاذى سے مراد ختنہ کرنا ہے، تو ختنہ کر دینا چاہیے، اس کی بہتر عمر یہی ہے کہ 7ویں دن اگر موقع ہو تو ٹھیک ہے، 12 سال تک جو ہے نا بچے کی ختنہ کر دینی چاہیے، اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، گنجائش ہے 12 سال تک، اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے احکام کو مکلف ہو جائے گا، دوسرے اور احکام اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے ذبح کرنے کی تعلیم دی ہے. آج کے زمانے میں جو ہے نا اس پر بھی سوال ہوتے ہیں، لوگ بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی جانور ذبح کرنے کے بجائے اتنے پیسے صدقہ کر دیں گے. لوگوں کی سمجھ میں پتہ نہیں، یعنی اسلامی احکام جو ہے جہاں خرچ کرنے کے احکام ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور بہت محدود ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں، اس میں بھی ہم کو یعنی اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، اس میں بھی ہم تعویلات، قربانی کے وقت میں سوال یہی ہوتا ہے، عقیقے میں بھی یہی سوال ہوتا ہے غریب کو صدقہ کر دیں گے، سوال یہ ہے کہ بھائی صدقہ کرنے کا موقع یہی ہے، بھائی آپ جب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آتا، آپ کی جو خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو وہاں کوئی غریب یاد نہیں آتا، اب تقریبات میں جو پیسہ لٹا رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی غریب یاد نہیں آتا، اور گھروں میں غیر ضروری رسومات ہوتی ہیں اور اتنے پیسے ضائع کیے جاتے ہیں، اسراف ہوتا ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہاں کوئی غریب یاد نہیں آتا ہے. قربانی میں وہ بھی سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے، ایک جانور ذبح کرنا ہے، کتنا جانور ذبح کریں گے، ایک جانور ذبح کرنا ہے 8,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 12,000-15,000 روپیہ آپ کو $100-200 اللہ کے نام پر دینے ہیں، اصل میں اس کا بھی بہت بڑا منشا اور مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جان لینا، اللہ کے لیے جان دینا، جان لینا آ جائے آدمی کے اندر، کیوں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہے وہاں پر، کہ بھئی کیا ہمارے حکم کی وجہ سے یہ جان دے سکتا ہے نہیں، جان لے سکتا ہے یا نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا امتحان تو یہی تھا نا، بیٹے کو ذبح کرو، ان کا متبادل ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈے کو رکھ دیا ہے اس کے بدلے میں. علماء بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، اصل تو جو ہے قربانی اولاد کی دینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہر کس و ناکس کے اس میں ہے یہ بات کہ بیٹوں کی قربانی دینے لگے، متبادل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پر جانور رکھے ہیں ہمارے لیے، اور اس سے جو قرب حاصل ہوگا، جو مقصود حاصل ہوگا وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو سوالات ہیں بالکل یعنی اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، بہت سارے جوابات ان کو دیے جاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھائی اپنے جو دیگر اور غیر ضروری چیزوں میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، فضول خرچیوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، فضول خرچیاں جو ہوتی ہیں شادیوں میں، تقریبات میں، خواہشات میں، تو وہاں پر جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ بھئی غریبوں کی مدد کر دی جائے ان پیسوں سے خرچ کرنے کے بجائے. اور ہر آدمی اپنی زندگی میں سوچے کہیں نہ کہیں درجے میں فضول خرچی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں درجے میں پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، محاسبہ کرنے کی اگر عادت ہو گئی انسان کو، محاسبہ اور معاتبے کی اگر عادت ہو جاتی ہے تو پھر کنٹرول ہوتا ہے. وہاں سے یعنی حساب کرنا ہے کہ بھئی ہم پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، کیوں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ معقول جگہ خرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ایک تو محاسبہ یہ ہے. دوسرا اس کے اوپر معاتبہ ہوتا ہے کہ بھئی ضرورت سے زائد غیر ضروری جگہوں میں اگر خرچ ہو رہا ہے تو پھر جو ہے نا آدمی اپنے آپ کو سزا بھی دے اس کی. ان دونوں چیزوں سے کوئی بھی نظام قابو میں آتا ہے، اگر محاسبہ اور معاتبہ نہیں ہے تو نظام قابو میں نہیں ہے، کسی بھی چیز کا نظام قابو میں نہیں آئے گا، یا کسی انتظام کا جو ہے نا نظام قابو میں نہیں آ سکتا پھر. تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو خیر، تو جانور کو ذبح کرنے کا جو اس کو حاصل کرنے کے جو فائدے ہیں، اور اس کو ذبح اور اس کے ذریعے اللہ پاک کا جو قرب حاصل ہوتا ہے، تو وہ قرب اسی سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ اس کے متبادل کے طور پر کوئی اور کام کریں آپ اس سے نہیں ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ کافی ہے. کرتے ہیں. اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا فطر فاطر السماوات والارض یا قاضی الحاجات یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین. اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. لا اله الا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.